الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تبارك وتعالى في سورة يونس يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم رحمه الله بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين حضرات جس موضوع کا آغاز ہوا تھا اس کا الحمدللہ کہ ہم نے ایک خاصا بڑا حصہ کور کر لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی دو تحریروں کے حوالے سے جنہیں کہ میں نے حکمت قرآن کی ایک اشاعت خصوصی میں جمع بھی کر دیا تھا, جن مضامین پر میں نے پچھلی مرتبہ روشنی ڈالی ان میں سے اہم ترین یہ کہ قرون اولا جن کے لیے کہ قرون مشہود اللہ بالخیر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے, جن کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ وہ بہترین ادوار تھے ہماری اس امت کی تاریخ کے, ان کے دوران ہمارے دین کی جو دو عظیم ترین حقیقتیں تھیں وہ ایک قرآن اور دوسرے تلوار, یا یوں کہیے کہ ایک ایمان اور دوسرے جہاد. ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم, اور جہاد کے لیے ایک علامت تلوار. اگرچہ جہاد ایک بہت وسیع تر تصور کا حامل ہے, اس میں دعوت, تبلیغ, تربیت, تنظیم کے جملہ مراحل بھی شامل ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال ہوتے ہوتے اس لفظ نے قتال فی سبیل اللہ کا مفہوم اپنے اندر خصوصیت کے ساتھ پیدا کر لیا اور اس کی علامت کے طور پر تلوار. گویا کہ مرد مومن کی شخصیت کا جو مانوی حیولہ انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے, اس کے تصور میں آتا ہے, اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار, اور یہ دونوں نسبتیں بالکل صحیح. لیکن جیسے ہی ان قرون اولا کا دور ختم ہوا اور اسلام ایک مملکت کے دور میں داخل ہو گیا, رفتہ رفتہ جو تبدیلیاں آئیں ان میں سے ایک بہت بڑی تبدیلی یہ کہ ایک طرف تو قرآن مجید بھی کچھ پس منظر میں چلا گیا, اس کی بجائے علمی سطح پر بھی دو اور علوم تھے کہ جن کا چرچا, جن سے اشتغال, جن سے انہماک بڑھ گیا. ایک علم حدیث، دوسرا علم فقہ، اور ذرا آگے بڑھ کر وہ جو میں اپنی کئی تقاریر میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، جب ایران کے فلسفے کا حملہ ہوا، ایرانی ریشنلزم، پھر یونانی ریشنلزم، تو پھر علم کلام اور تصوف، یہ دو اور ہمارے ہاں کے اہم علوم جو ہے وجود میں آئے، اور رفتہ رفتہ ہمارے ہاں انہی چیزوں سے اشتغال بڑھتا چلا گیا. قرآن مجید رفتہ رفتہ پس منظر میں چلا گیا، اور اس کی حیثیت حصول ثواب کے لیے تلاوت یا ایصال ثواب کی محفلوں کے لیے بس ختم قرآن کا ایک نظام ہمارے ہاں ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچ گئی. دوسری طرف جہاد بھی، جو اولاً تو قتال کے معنی کے لیے خاص ہوا، اور اس کے بعد جب مسلمانوں کا اپنا ایک امپیریلزم وجود میں آ گیا، تو اس شہنشاہیت کی توسیع یا اس شہنشاہیت کا دفاع، یہ اس تلوار کا اصل مقصد بن گیا. گویا کہ جہاد کا بھی اصل تصور جو ہے وہ نگاہوں سے اجل ہو گیا. یہ میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ قرآن مجید کے پس منظر میں چلے جانے کے اسباب کیا تھے، لیکن اس وقت میں ان کی طرف حوالہ بھی ان کا نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ وقت بہت گزر جائے. پھر ہم نے خاص طور پر اس بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا جائزہ لیا کہ اس میں جو اولین برود تھا اسلام کا، وہ اگرچہ خلافت راشدہ کے بھی اختتام کے 50 سال بعد ہوا ہے، یعنی 712 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 80 برس بعد. خلافت راشدہ کو اگر اس مشہور روایت کی روح سے 30 برس شمار کیا جائے تو بھی پوری نصف صدی گزر چکی تھی خلافت راشدہ کو ختم. یہ بنو امیہ کا دور تھا، جو اگرچہ بعد کے تمام ادوار سے یقیناً بہتر دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال وہ خلافت راشدہ کا دور نہیں. گویا کہ اسلام جب اولاً یہاں آیا ہے، تب بھی اگرچہ وہ جو قرون اولا والی بات تھی وہ نہیں رہی تھی، تب تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا، تابعین بھی موجود تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں اصل عرب اسلام کے اوصاف باقی تھے، ابھی اس پر عجمی تصورات کی کوئی چھاپ نہیں پڑی تھی، ابھی یہ نیا فلسفہ، نیا علم کلام اور نیا تصوف وجود میں نہیں آیا تھا، بلکہ یہ کہ عربی اصل اسلام کے اوصاف اور خصائص اس میں موجود تھے. لیکن یہ دور اسلام کا جو ہے بر صغیر میں، یہ بہت ہی عارضی ثابت ہوا، اور جو محلاتی سازشیں تھیں، دار الخلافہ بغداد میں جو ہو رہی تھی، دمشق میں جو ہو رہی تھی، اس کے نتیجے میں وہی محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو ذریعہ بنے تھے یہاں اسلام کے لانے کا، انہیں کو واپس بلا کر اور شہید کر دیا گیا. اس کے بعد پوری 3 صدیاں درمیان میں حائل تھے. پھر جو اسلام آیا شمال مغربی، جو ہمارے درے ہیں جو افغانستان کو پاکستان سے خود علیحدہ کر رہے ہیں، ان سے حملے شروع ہوئے، غزنویوں کے حملے، غوریوں کے حملے، ان حملوں کے ساتھ اسلام آیا. 1206 میں اسلامی حکومت جو ہے قلب ہند یعنی دہلی پر متمکن ہوئی. اس طریقے سے اب آپ غور کیجئے کہ کہاں 712 اور کہاں 1206، تو 500 برس مزید گزر چکے تھے. عالم اسلام کے قلب میں عرب قوت کا خاتمہ ہو چکا تھا، اگرچہ آخری مہر تصدیق اس کے خاتمے پر سب ہوئی ہے 1258 میں، جب بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کیا اور اسے فتح کیا، لیکن یہ کہ اصل میں تو بنو عباس کے آخری دور میں بھی عجمی اثرات غالب تھے، اور وہ عربی الاصل اسلام جو ہے وہ بہت ہی مغلوب ہو چکا تھا. بہرحال یہاں جو اسلام آیا، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی 2 اہم ترین خصوصیتیں کیا تھیں. ایک تو فقہ حنفی اور اس پر نہایت سختی کے ساتھ کاربند ہونا، اور اسی کا چرچا، نہ حدیث کا چرچا نہ قرآن کا چرچا. قرآن تو ویسے بھی صرف وہ ایک حصول ثواب کا ایک آلہ بن کر رہ گیا تھا، لیکن یہاں وہ فقہ حنفی اور اسی سے اشتغال، اور دوسرے تصوف، اور اس تصوف میں اگرچہ اصلاً تو وحدت الوجود کا نظریہ تھا، لیکن اس کے جو اثرات عوام تک پہنچ رہے تھے وہ در حقیقت وحدت الوجود کے نہیں بلکہ ہماؤس کے اثرات تھے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو گویا کہ ایک طرح سے جو تشخص ہے شریعت کا، اس کو اس کی اہمیت کو کم کرتے کرتے ختم کر دیتا ہے. جس کی مثال میں آپ کو بار بار سنا چکا ہوں کہ یہ باتیں بھی کہی گئیں کہ مسجد مندر ہکڑو نور, ایک ہی نور ہے جس کا ظہور مسجد میں بھی ہے مندر میں بھی ہے. ظاہر بات ہے جب یہ بات سامنے آئے گی تو شریعت کا تشخص اور دین محمدی کا اپنا ایک جدا گانا تشخص جو ہے علی صاحب صلاۃ وسلام وہ ختم ہو جائے. بہرحال ہندوستان میں مسلمانوں کا دور جیسا بھی کچھ ہے اس کا جو ابتدائی دور ہے وہ بہترین دور تھا, اس لیے کہ اس وقت ہمیں شخصیتیں بڑی اونچی نظر آتی ہیں. حکمرانوں میں بھی شمس الدین التتمش جیسی شخصیت, غیاث الدین بلبل جیسی شخصیت, ناصر الدین محمود جیسی شخصیت, یہ ابتدائی دور. اور شخصیتوں کے اعتبار سے صوفیاء کرام میں معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ, خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, یہ عظیم شخصیت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دور چاہے وہ عربی الاصل اسلام تو نہیں آیا یہاں, لیکن ہم اگر اپنی ہندوستان میں جو ہے تاریخ اس کا جائزہ لیں تو بہرحال اس کا عہد ذری وہی ابتدائی دور ہے. اور خاص طور پر جب یہاں مغلیہ دور شروع ہوا ہے تو اگرچہ سلطنت کو استحکام بھی حاصل ہوا, توسیع بھی حاصل ہوئی, مسلمانوں کا سیاسی عسکری غلبہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا, لیکن اسلام کا معاملہ جو ہے وہ پست سے پستر ہوتا چلا گیا, تا کہ جو وقت ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زینف کا, اس کے عروج کا ہے, وہی یہاں اسلام کے زوال کی انتہا کا دور, یعنی اکبر اعظم علیہ ما علیہ. اس لیے کہ اس وقت تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک نئے دین نے, دین اکبری یا دین اللہ, دین الہی نے قبر کسلی تھی کہ دین محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام کا گویا کہ سرزمین ہند سے تو اخراج کر دیا جائے اور اس کو جلا وطن کر دیا جائے. لیکن وہ میں نے مصرع بارہا پڑھا ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں, توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو یہ جو ہمارا لوئسٹ ایب ہے, جذر کی جو انتہا ہے اس برے صغیر میں اسلام کے اعتبار سے, وہیں سے پھر جو مد ہے اس کی طرف ایک حرکت شروع ہوئی. اس حرکت میں تین شخصیتیں ہیں کہ جن کا بہت احسان کا بارے گراں امت اسلامیہ ہندیہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی گردن پر ہے. اولین حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے ان ہماوستی تصورات کی نفی میں انہوں نے وحدت الوجود سے بھی محتوب جو محفوظ تر ایک تعبیر ہو سکتی تھی وحدت الشہود, اس کو پیش کیا. اور اس طریقے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تشخص کو اور شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے تشخص کو اور انفرادیت کو برقرار رکھنے میں انہوں نے بہت بڑی خدمت سر انجام دی. دوسری بڑی شخصیت شیخ محدث دہلوی, عبدالحق محدث دہلوی, جو تقریباً ہم عصر ہیں لیکن چونکہ ان کی عمر طویل ہوئی, حضرت مجدد کی عمر وہی 61 برس ہوئی, لیکن یہ کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی کی عمر طویل ہوئی, لہذا انہیں ہم بعد کی شخصیت بھی قرار دے سکتے ہیں. انہوں نے یہ سب سے بڑا کام کیا کہ علم حدیث کا پودا اس بر صغیر پاک و ہند میں لگایا. اور سب سے عظیم شخصیت میں بیان کر چکا ہوں, وہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی, جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ واقعتاً امام الہند ہے. اور اسلام کی نشأت ثانیہ وہ جو اس بر صغیر میں جس حد تک بھی پہنچ پائے گی, جب اس کے عوامل کو ٹریس کیا جائے گا تو سب سے زیادہ جس شخص کی ذات پر جا کر وہ تمام کے تمام عوامل مجتمع نظر آئیں گے وہ شخصیت امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک فرد ہونے کے باوجود جتنا عظیم علمی کارنامہ سر انجام دیا, واقعہ یہ کہ وہ بڑے بڑے اداروں کے بس کا رول نہیں. یورپ میں جو تحریک احیاء العلوم جس میں کہ سینکڑوں مصنفین اور مؤلفین نے حصہ لیا ہے, میرے نزدیک ایک شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری تحریک کے ہم بدن کام اس برے صغیر میں کیا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کا وہ بندہ, اللہ نے کیا صلاحیتیں اس کو مدیت کی تھی, کیا ذہانت عطا فرمائی تھی, کیا جامعیت کبرا ہے کہ جس سے ان کو نوازا تھا. ایک طرف حجت اللہ البالغہ جیسی عظیم کتاب شریعت کے اسرار و حکم کے موضوع پر, دوسری طرف رد روافض میں جو واقعہ یہ ہے کہ جس کام کا آغاز کیا تھا اس معاملے میں بھی اولیت جو ہے حضرت مجدد کو حاصل ہے. رد روافض کے نام سے انہوں نے رسالہ لکھا تھا, لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کام کو جو آگے بڑھایا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العینین کی تفضیل الشیخین جیسی ضخیم اور عظیم کتاب، ازالت الخفاء عن خلافۃ الخلفاء جیسی عظیم کتاب، یہ دو تصانیف ان کی اس میدان میں. پھر وہ کٹر حنفیت اور اس میں بڑی ہی شدت اور غلو کا جو معاملہ تھا، اس سختی میں کچھ نرمی پیدا کرنے کے عمل کا آغاز کیا حضرت شاہ صاحب نے دو کتابیں لکھ کر، ان کا میں حوالہ دے چکا ہوں، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف اور اقد الجید فی الاجتہاد والتقلید، یہ دو عظیم تصانیف اس میں. پھر فلسفہ اور تصوف کے موضوع پر جو کتابیں ہیں، وہ سطعات اور حمعات اور لمعات اور تفہیمات الہیہ، یہ تو واقعہ یہ ہے کہ اس دور کے اچھے اچھے علماء کی گرفت میں نہیں آتے جنہوں نے کہ اس قدیم فلسفے اور منطق کو پوری گہرائی میں اتر کر نہ سمجھا ہو. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دادا کی ان کتابوں کو آسان بنانے کے لیے، ان کے مضامین تک رسائی کو آسان کرنے کے لیے کتاب لکھی ابقات. اب اسی وزن پر ہے وہ سطعات حمعات لمعات ابقات، لیکن اس ابقات کو پڑھتے ہوئے دانتوں پسینہ آتا ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس دور میں ہمارے ہاں چونکہ یہ جو نظام ہمارا چل رہا ہے مذہبی تعلیم کا، اس میں چونکہ اب منطق اور فلسفے کی طرف اتنی توجہ نہیں رہی ہے، چاہے نظری طور پر کسی ترمیم کے ہمارے علماء قائل نہ ہو، حقیقتاً یہ ہو چکا ہے کہ اب قدیم فلسفہ اور منطق کو پڑھانے والے اساتذہ جو دستیاب نہیں ہے، لہذا اکثریت علماء کی اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتی. اس وقت کے جو مستند علماء ہیں ابقات کو نہیں سمجھ سکتی، تو وہ سطعات لمعات اور حمعات کو کیا سمجھے گی اور تفہیمات الہیہ. تو یہ ہے تصوف اور فلسفے کے موضوع پر ان کی عظیم کتابیں. لیکن یہ کہ میں ان تمام کو ایک طرف رکھ کر ان کے ہم وزن جو کام قرار دیتا ہوں، جو کارنامہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہ ہے کہ اثر نو قرآن مجید کی طرف توجہ کو منعطف کرانے میں، اور میں تو الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ اس امت کو ری انٹروڈیوس کروانا قرآن سے، قرآن سے اثر نو متعارف کرانا کہ یہ صرف حصول ثواب کا آلہ نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب حکمت ہے، یہ ہماری رہنمائی کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنی چاہیے، پھر اسے اپنا امام بنانا چاہیے. یہ جو ایک تحریک ہے، اس کا نقطۂ آغاز حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ فارسی کا، جو انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اور یہ آتھینٹک ترجمہ، اگرچہ ایک آدھ ترجمے کا سراغ ملتا ہے کہ پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اتنے آتھینٹک نہیں تھے اور ان کو قبول عام حاصل نہیں ہوا تھا. اس ترجمے کا جو مترجم ہے، وہ خود اپنی ذات میں ایک سند کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ اس پورے اسلامی ہند میں اس کے دوران یہاں کی سرکاری زبان فارسی رہی ہے، لہذا فارسی کے پڑھنے والے سمجھنے والے تو اتنے تھے جتنے کہ آج انگریزی کے سمجھنے اور پڑھنے والے موجود ہیں، اور معاشرے پہ انہی کی چھاپ ہے، انہی کا غلبہ ہے، انہی کے ہاتھ میں زبان اقتدار ہے، وہی زندگی کے مختلف شعبوں میں چھائے ہوئے. تو جو آج مقام انگریزی کا ہے، وہ مقام اس وقت فارسی کا تھا، عربی صرف علماء کے پڑھنے کی اور سمجھنے کی چیز تھی. تو جب یہ فارسی میں ترجمہ ہوا تو گویا کہ قرآن مجید کھل گیا. میرے نزدیک ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بھٹو صاحب نے ایک پالیسی شروع کی تھی بلوچستان میں سرداری نظام کو ختم کرنے کے لیے، جسے اوپننگ اپ آپریشن کہتے ہیں، اور وہی پالیسی پہ موجودہ حکومت نے بھی جاری رکھی اور وہ بہت مفید ثابت ہوئی، بلکہ سابقہ دور میں وہ اتنی مؤثر نہیں ہوئی تھی جو اس دور میں ہوئی، اس لیے کہ سابقہ دور میں اس میں جتنے فنڈز دیے جاتے تھے اس کا اکثر حصہ جو ہے خرد برد ہو جاتا تھا. اس دور میں وہاں اللہ کا ایک بندہ ایسا مقیم رہا ہے گورنر کی حیثیت سے، جو ذاتی اعتبار سے اس درجے اس معاملے کے اندر پاک اور صاف رہا ہے، اس کی شہرت یہی ہے کہ وہ جو پیسہ تھا اس نے صحیح صرف کیا ہے، ڈیولپمنٹ ورک اتنا ہوا بلوچستان میں کہ اب وہ اوپننگ آف آپریشن جو ہے کہ بلوچستان کو کھول دیا جائے، وہ مختلف جو سرداروں کی جاگیریں کہ جن میں نہ کوئی جدید تعلیم جا سکتی ہے، نہ سڑکیں جا سکتی ہیں، نہ کمیونیکیشن کے ذرائع ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ ان کی مستقل جاگیریں بنی رہے اور عوام جو ہے وہ ڈھور ڈنگروں کی سطح پر رہے، اس سے ذرا اس کو کہا جاتا ہے کہ اب وہ علاقہ کھل گیا ہے. تو میرے نزدیک قرآن مجید کو کا اوپننگ اپ آپریشن، قرآن کو پھر کھولنا، قرآن کو پھر عوام کے ذہنی سطح کے قریب لانے کی کوشش کرنا، اس میں جو اہم ترین کارنامہ ہے وہ حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ فارسی کا. پھر یہ کہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، کہ قرآن میں ذرا غوطہ زنی بھی کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ بنیادی ہدایات ہیں کہ جن کی پابندی ضروری ہے. اب وہ چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن اب یہ ہماری اصل میں اس امت کی قرآن مجید سے بے اعتنائی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ ہمارے ہاں اصول حدیث پر اتنی موٹی موٹی کتابیں آپ کو ملیں گی، اصول فقہ پر اتنی ضخیم تصانیف ملیں گی، لیکن یہ کہ پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں اصول تفسیر پر صرف دو رسالے لکھے گئے چھوٹے چھوٹے، وہ ان کو کتاب نہیں کہہ سکتے، رسالے. ایک رسالہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا اصول تفسیر میں، اور ایک یہ جو کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا، الفوز الکبیر فی اصول تفسیر. میں نے ایک مرتبہ یہ لکھا بھی ہے واقعہ کہ مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب ذکر کیا تو پہلے تو وہ کچھ خاموش سے ہو گئے، لیکن بہرحال پھر کچھ توجہ ہوئی ذہن میں ان کے، تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں اصول فقہ جو ہے اس میں اصول تفسیر بھی آ جاتے ہیں، اور یہ بات بہت صحیح ہے، اس لیے کہ اصول فقہ میں ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلا سورس اسلامی قانون کا کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن سے استنباط کے کیا ذرائع ہوں گے؟ یہ سب سے پہلے زیر بحث اصول فقہ میں آئیں گے. تو میں نے بھی تسلیم کیا اگرچہ یہ بات جو ہے صد فیصد میری بات کا جواب نہیں بنتی، لیکن یہ کہ جزوی حقیقت ضرور ہے. اس کے بعد میں نے ذرا جرت سے اور کام لیا، کیونکہ مولانا بن نوری صاحب کا مدرسہ غالباً میرے علم کی حد تک پہلا مدرسہ تھا یہاں پاکستان میں جہاں تخصص کے شعبے کا آغاز ہوا ہے، اور یہ کہ فارغ التحصیل علماء کو اب کام میں لگایا جائے کہ مختلف علوم اور فنون میں وہ مزید تحقیق کا کام سر انجام دے. تو میں نے ذرا اس جرت کی، میں نے مولانا بن نوری صاحب سے پلٹ کر ایک سوال اور کر لیا. میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے اس جامعہ میں، آپ کے اس مدرسے میں تخصص فی الحدیث کا شعبہ بھی ہے، تخصص فی الفقہ کا بھی ہے، لیکن تخصص فی التفسیر کا شعبہ نہیں؟ تو اس پر واقعہ یہ ہے کہ مولانا کی عظمت میرے دل میں دو چند ہو گئی کہ مولانا نے سر جھکایا اور تسلیم فرمایا کہ ہاں یہ ہماری کوتاہی ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے جس میں شوشے تک کا فرق نہیں. بہرحال قرآن مجید کی طرف اثر نو توجہ کے انعطاف میں شاہ صاحب کی شخصیت، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا یہ الف ثانی ہے، دوسرا ہزار ہے اس امت کی تاریخ کا، امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی. میرے نزدیک اس الف ثانی کی عظیم ترین شخصیت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ میرا اپنا جائزہ تو یہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں علمی اعتبار سے تین شخصیتیں مجھے سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں. دور صحابہ کا معاملہ بالکل علیحدہ، وہ ایک کیٹیگری ہے، اس سے کیٹیگری ان اٹسیلف، اس سے کلاس ان اٹسیلف، اس کو تو ہم کسی بات کے دور سے کہیں اس کا تقابل یا موازنہ کر ہی نہیں سکتے، اس کی کیفیات جو ہے وہ بالکل مختلف. بعد کی بات کر رہا ہوں، بعد کے ادوار کی تین عظیم شخصیتیں امام ابن تیمیہ، امام غزالی اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی. ان میں میرے نزدیک جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی مساوی ہیں امام ابن تیمیہ جمع امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کے کمالات کی جامع شخصیت جو شاہ صاحب. بہرحال یہ جو کام انہوں نے شروع کیا، اب کس کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کو آگے بڑھایا ان کے اولاد نے. ان میں سے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے باب محاورہ ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لفظی ترجمہ کیا. آج تک بھی اردو تراجم میں مستند ترین ترجمے یہی دو ہیں. اکثر و بیشتر ترجمے جو بعد میں کیے گئے ہیں وہ انہی کی خوشت چینی ہے، انہی سے لیا گیا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ دوسرے لوگ تسلیم نہ کریں، یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت ہے کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا اس کے دیباچے میں صاف لکھ دیا کہ یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، یہ شاہ صاحب ہی کا ترجمہ ہے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. میں نے صرف چونکہ زبان جو ہے کچھ بدل گئی ہے، محاورے تبدیل ہو گئے، اردو تو چونکہ ایک نوزائیدہ زبان تھی، کوئی قدیم زبان تو تھی نہیں، تو اس کے محاورے میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں. تو چونکہ 100 سال سے زائد عرصہ بیت گیا تھا، 1810 میں ترجمہ شائع ہوا ہے شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور 1920 کے لگ بھگ شائع ہو رہا ہے ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، تو 110 برس بیت چکے تھے. تو چونکہ 100 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے تو اردو زبان کا محاورہ بہت بدل گیا ہے. تو میں نے جو قدیم الفاظ تھے جو استعمال ہوتے تھے اب نہیں ہوتے، ان کی جگہ پر جدید الفاظ رکھ دیے ہیں. باقی میں اس ترجمے کا کریڈٹ نہیں لیتا، لیکن یہ میں عرض کروں گا یہ کسی کسی میں ہوتا ہے یہ ظرف، اور کسی کسی کی شخصیت کی عظمت کا یہ پہلو ہو کہ وہ یہ اعتراف کر لے، ورنہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام میرا ہے، میں نے کیا ہے، اور اس کا جو بھی کریڈٹ ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ خود لے. بہرحال جو بھی اردو ترجمے بعد میں ہوئے ہیں، میں ہرگز یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی مترجم ایسا رہا ہو کہ جس نے ان دو ترجموں سے استفادہ نہ کیا. اصل جو ترجمے ریفرنس کے لیے ہوں گے وہ یہی دو. تیسرے بیٹے نے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھ دی, تفسیر حدیث, یہ گویا کہ اردو زبان میں پہلی تفسیریں جو لکھی گئی. یہ ہے تین بیٹے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جنہوں نے اس قرآن کی طرف توجہ کے عمل کے اندر جو کام شروع کیا تھا ان کے والد محترم نے اس کے سلسلے کو جاری رکھا. اب میں ذرا آگے چلنا چاہتا ہوں. یہ جو پچھلی صدی تھی 19ویں صدی عیسوی, 19ویں صدی کا جو درمیانی حصہ ہے تقریباً 50 برس, اس میں ہمیں کوئی نمایاں علمی کام نظر نہیں آتا بلکہ عملی جدوجہد نظر آتی. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کوئی عملی جدوجہد کا آغاز نہیں کیا, کوئی جہاد قتال. یہ ضرور ہے کہ ہندوستان میں جس طریقے سے مرہٹہ طاقت کا طوفان اٹھ رہا تھا اس کا صحیح اندازہ کر کے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی اور پانی پت کی تیسری جنگ میں 1761 میں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت, اللہ تعالیٰ کی مشیت سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابدالی کے ہاتھوں جب ہندوستان کی یہ ابھرتی ہوئی طاقت جو تھی مرہٹہ طاقت اس کی کمر توڑ دی, اللہ تعالیٰ دیکھ توڑ دی, تو پھر یہ ہے کہ وہ خطرہ ٹل گیا. لیکن یہ کہ شاہ صاحب نے خود کسی عملی تحریک کا آغاز نہیں کیا, لیکن انہی کے اس خاندان کے تربیت یافتہ, اس لیے کہ شاہ عبد القادر شاہ عبد العزیز دونوں سے تربیت حاصل کی ہے علمی بھی اور سلوک کی بھی, سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں اس جہاد تحریک شہیدین کا جو جہاد ہے اولین شخصیتیں اسی خاندان کی تھی. وہ چاہے مولانا مولوی ولی محمد پھلتی ہوں, چاہے وہ مولانا عبد الحی صاحب ہوں کہ جنہیں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام کا خطاب دیا تھا اور وہ شاہ عبد العزیز کے داماد بھی تھے, یا پھر شاہ اسماعیل شہید ہوں جنہیں شاہ عبد العزیز صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ حجۃ الاسلام کا خطاب دیا تھا, اور وہ شاہ عبد العزیز صاحب کے بھتیجے اور شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں. تو یہ شخصیتیں ہیں کہ جو دست و بازو بنی سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور ایک عظیم تحریک جہاد جس پر کہ میں اس وقت تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا. تو یہ جو 19ویں صدی ہے اس کا یوں سمجھیے کہ پہلا ثلث جو ہے وہ ان کوششوں میں لگا ہے, اور یہ تحریک اگرچہ بظاہر تو اس اعتبار سے ختم ہو گئی کہ 1831 میں دونوں نے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہما دونوں نے جامع شہادت پوش کیا اور سینکڑوں ان کے ساتھ جو دوسرے مجاہدین تھے وہ شہید ہو گئے, لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی اس تحریک کے باقیات الصالحات علماء کرام کہیں بہار میں, کہیں دکن میں, کہیں سرحد میں, جو مختلف جو انہوں نے اپنے علاقے قائم کر لیے تھے ان میں محنتیں کرتے رہے, دعوت دین, اصلاح رسوم, بدعات کا رد, مشرکانہ اوہام کی نفی, یہ سارے کام جو ہیں یہ اس تحریک ہی کے در حقیقت زیر اثر زیر تربیت جو لوگ علماء کرام تھے انہوں نے طویل عرصے تک یہ کام جاری رکھا. پھر اس کے بعد 1857 کی وہ جنگ آزادی جسے پہلے غدر کہا جاتا تھا, ان دو تحریکوں میں یہ فرق اپنے ذہن میں رکھیے کہ 1831 کا یا 1826 سے 1831 پانچ برس ہے وہ تحریک شہیدین کا عملی دور. 1826 میں سفر ہجرت کا آغاز کیا تھا سید صاحب نے اپنے قافلے کے ساتھ رائے بریلی سے, اور 1831 میں ان کی شہادت ہوئی. تو یہ پانچ برس یہ جو اس تحریک کے ہیں یہ خالص اسلامی تحریک تھی, آزادی کا حصول بھی اس کے مقاصد میں سے تھا, سکھوں کے بعد انگریزوں سے زبردازمائی بھی ان کے مقاصد میں تھی, لیکن یہ کہ یہ تھی خالص اسلامی تحریک, اور اسلامی تحریک, اسلامی جہاد, اسلامی قتال, اسلامی تربیت, اسلامی تنظیم, ہر اعتبار سے میرے نزدیک دور صحابہ کے بعد جو صحیح ترین اسلامی تحریک کا اگر ہمیں کوئی سراغ ملتا ہے, کامل ترین اسلامی تحریک کا, تو وہ یہ تحریک تھی. اور اس پر ہمیں کچھ فخر بھی کرنا چاہیے اور کچھ اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم اس تحریک کے وارث ہیں. اس اعتبار یہ راولپنڈی اسلام آباد سے کچھ 100-120 میل کے فاصلے پر بالاکوٹ ہے, مردان اور پشاور کے اضلاع اور ہزارہ کا ضلع, آزاد کشمیر کا کچھ حصہ, یہ وہ علاقہ ہے کہ جس میں ان شہیدوں کا خون جو ہے وہ جذب ہوا ہے. تو اس اعتبار سے ان کی ایک وراثت بھی ہے اور ان کی گویا کہ ایک ذمہ داری, ایک امانت کا بارے گرا بھی ہے کہ جو ہمارے کندھوں پر ہے, جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. تو یہ تھی ایک خالص اسلامی تحریک. 1857 کی جنگ آزادی میں علماء بھی شریک ہوئے, عوام بھی شریک ہوئے, مسلمان بھی شریک ہوئے, ہندو بھی شریک ہوئے. یہ تھی جنگ آزادی. اس میں یہ کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے. علماء کے پیش نظر یقیناً یہ بھی ہوگا کہ آزادی حاصل کر کے یہاں اسلام کی سربلندی کا کے لیے جدوجہد کریں، لیکن یہ کہ اس کا بحیثیت مجموعی جو بھی نقشہ تھا وہ در حقیقت انگریزوں سے گلو خلاصی کرا کر بر صغیر میں اپنی ایک یہی کی ایک حکومت کا قیام. لہذا ان دو تحریکوں میں جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. البتہ یہ کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ہنگامہ تھا اس کے بعد جو داروگیر رہی اور انگریزوں نے جس طریقے سے سزائیں دی ہیں. تو یہ صدی جو ہے 19ویں صدی کا تقریباً یہ 50 برس کا درمیانی حصہ جو ہے یہ ان چیزوں میں اس طریقے سے صرف ہو گیا ہے کہ وہ تحریک جو ہمیں شاہ ولی اللہ جس کا کہ اب ہم یہ صلہ تلاش کر کے لے کر چل رہے آگے، اس کے ضمن میں علمی سطح پر کوئی خاص کام نہیں ہو سکا. البتہ پچھلی صدی کے ربع آخر سے اب کام شروع ہوا، اس لیے کہ 1857 کے بعد پھر 15-20 سال تو لگے ہیں انگریز کو بالکل اسٹیبلش ہو جانے میں، جبکہ اس نے یہ نعرہ بھی لگایا ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، اے ہندوستان کے رہنے والوں اب فیصلہ تم کر لو، تمہیں تلوار کی حکومت چاہیے یا قلم کی حکومت چاہیے، اگر تم پھر سر اٹھاؤ گے پھر بغاوتیں کرو گے تو تلواریں پڑیں گی تمہاری گردنوں پہ، اور پھر ظاہر بات ہے کہ پھر مارشل لا کی حکومت تمہیں جو ہے قبول کرنی پڑے گی، یعنی انگریزی حکومت بھی پھر وہ مارشل گورنمنٹ ہوگی، تلوار کی حکومت ہوگی، اور اگر تم آرام سے رہو ٹکے رہو بیٹھے رہو اطمینان سے تو ہم تمہیں تہذیب بھی سکھائیں گے، تعلیم بھی دیں گے، تمہارے ملک کی جو ہے ترقی بھی اپنے اعتبار سے کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب یہ تمہارا چوائس ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تم اگر کوئی جدوجہد آزادی بھی کرنا چاہو تو وہ آئینی سطح پر کرو، وہ آئینی کانسٹیٹیوشنل جو ہے جدوجہد اس کا ہم راستہ نہیں روکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر کہیں تم نے تلوار اٹھانے کی کوشش کی دوبارہ تو پھر جو کچھ ہوگا اس کو سمجھ لو کہ جو غدر میں ہوا اس سے 10 گنا ہوگا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس سے 100 گنا ہوگا. تو یہ جو ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، اس کو اس کے پس پردہ جو ایک ذہنیت کار فرما کو ذہن میں رکھیے. تو پچھلی صدی کے یوں سمجھیے کہ ربع آخر جو ہے اس وقت تک انگریز پوری طرح اسٹیبلش ہو گیا تھا، اس کی حکومت پورے ہندوستان پر، چاہے وہ راجواڑے یا جو ریاستیں تھیں مسلمانوں کی تو ان میں بالواسطہ حکومت انگریز کی تھی، بظاہر کوئی نواب یا کوئی راجہ بیٹھا ہوا ہے لیکن حقیقت میں تو حکومت اور پالیسی ساری کی ساری انگریز کے ہاتھ میں، اور باقی یہ کہ ہندوستان کا سب سے بڑا حصہ اور اعلیٰ ترین رقبے تو وہی تھے کہ جو براہ راست انگریز کے ذریعے لگی تھی. اب جو یہ دور شروع ہوا ہے تو اس دور کے تاریخی اعتبار سے مختلف ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ ہے پولیٹیکل موومنٹ اب کیا شروع ہوئی، اس سے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. میری ایک کتاب ہے اسلام اور پاکستان کے نام سے چھپی ہوئی، اس میں میرے وہ مضامین شامل ہیں کہ سیاسی تحریکیں کون سی ابری، کانگریس اور مسلم لیگ، پھر مسلمانوں کا کیا رول رہا، علماء کا کیا رول رہا، یہ تو اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے جس پر اس پر گفتگو نہیں کروں گا. میں جو ٹریس کرنا چاہتا ہوں وہ مذہبی اور دینی اعتبار سے، تاکہ ہمارے سامنے وہ تمام مراحل رہے کہ جن مراحل میں سے ہم ہو کر گزر آئے. ان میں جو پچھلی صدی ہے اس کے اعتبار سے پہلے دو باتیں نوٹ کر لیجیے. نمبر ایک یہ کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان اب محکوم ہو گیا، حاکم سے ایک دم محکوم کے درجے کو جو آ جائے قوم تو ڈی مورلائزیشن تو ہوتی ہے، ایک ان کے حوصلے کی پستی، اس کے نتیجے میں کچھ شوق بڑھا اور کچھ ذوق جو ہے وہ پیدا ہوا عیسائیوں میں بھی اور ہندوؤں میں بھی کہ مسلمانوں کو عیسائی بناؤ یا ہندو بناؤ. ہندوؤں کے لیے تو گویا کہ ریکلیم کرنے والی بات تھی کہ یہ ہمارے ہی ہیں، یہی کے لوگ تھے اور ان کو اب جو ہے ہم دوبارہ ان کو ہم اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں، اور چونکہ انگریز آیا تھا عیسائی وہ حاکم قوت تھی تو عیسائی مشنریز نے بھی یہ سمجھا کہ اب جبکہ مسلمان جو ہے اس وقت ایک حوصلے کے اعتبار سے بھی نہایت پستی کو پہنچ چکے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے کہ ہم یہاں اگر اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو ایک دم تیز کر دیں اور زور لگائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو ہم عیسائی بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اس کے ضمن میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ حقائق ہیں اور بہت دلچسپ ہیں، یہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. آج جب میں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں تازہ کر رہا تھا تو ایک عجیب بات سامنے آئی. 1826 میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ سن ہے کہ جس سن میں حضرت سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تھے رائے بریلی سے، اور وہ پورا سفر لمبا کاٹ کر وہ پہنچے سرحد میں. 1826 ہی میں لارڈ بشپ آف کلکتا ہیبر سفر شروع کرتا ہے کلکتے سے، وہ ایک ہی سن ہے، اور وہ کلکتے سے پورے شمالی ہند کا، بہار اور یوپی کا دورہ کرتے ہوئے دہلی پہنچ جاتا ہے، اور یہاں آ کر وہ اعلان کرتا ہے، بلکہ دہلی سے ہو کر پھر وہ بمبے گیا، یہ پورا گویا کہ اس طریقے سے ایک سیمی سرکل بنا کر اس نے ہندوستان کا جو بہترین اور اہم ترین علاقہ تھا اس کو کور کیا. اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں نے اپنے طویل دورے کے بعد پوری طرح جائزہ لے لیا ہے، مسلمانوں میں ہمارے مقابلے کی کوئی سکت نہیں ہے، اور ہمیں یعنی عیسائیوں کو پورے زور شور کے ساتھ یہاں تبلیغ کرنی چاہیے اور ان کو عیسائی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھا اس کا، کہ اس نے وہ سب جھنڈی دکھائی ہے کہ مسلمانوں میں حمیت بھی نہیں ہے، اب غیرت بھی باقی نہیں رہی. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اس طریقے سے یوں اس نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی غیرت اب مر چکی. علماء کا حال بھی بہت ہی جو ہے وہ یعنی ناگفتہ پہ ہے، اور عوام کا حال بھی، لہذا کوئی طاقت مزاحم نہیں ہوگی، ہمارے سامنے کوئی آ نہیں سکے گا، ہمیں کھل کر تبلیغ کرنی چاہیے. چنانچہ پھر اب جو وہاں تبلیغ کا زور شروع ہوا ہے، اس میں اہم ترین شخصیت پادری فینڈر کی تھی، اس نے ایک عظیم کتاب لکھی میزان الحق، اور وہ فارسی اور عربی کے یہ سب کے سب بڑے عالم ہوتے تھے، یہاں کے علماء سے بڑھ کر عالم. ایک مجھے پروفیسر یوسف الدین چشتی صاحب نے واقعہ سنایا تھا کہ شاہ جہاں کے دربار میں ایک مناظرہ ہوا تھا عیسائی پادریوں کا اور جو درباری علماء تھے ان کا. اس مناظرے کے دوران کہیں عیسائی مناظر جو تھا پادری، اس نے کسی آیت کا حوالہ دیا قرآن مجید کا، اور درباری علماء نے بیک زبان یہ کہا کہ یہ جھوٹ بکتا ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. انہوں نے کہا منگاؤ قرآن، قرآن منگایا، کھول کر دکھا دیا، یہ آیت موجود ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت کے درباری علماء، میں سب علماء نہیں کہتا، درباری علماء کا حال یہ تھا کہ ایک آیت قرآنی کو وہ پہچان نہیں سکے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن سے دوری کا یہ عالم ہو چکا تھا. اور پھر جو حال ہوا ہوگا ان کا، اور جو گھڑوں پانی ان پر پڑا ہوگا، آپ اسے اندازہ کیجئے، جس طرح پھر شیر ہوئے ہوں گے وہ پادری. کیونکہ اس شخص کو شاہ جہاں کو ہو گئی تھی بواسیر کی تکلیف، اور لوکل اطباء کا علاج نہیں کر سکے تھے، ایک انگریز ڈاکٹر نے آ کر اس کا آپریشن کیا، اسے شفا ہو گئی. لہذا یہ اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے اس مشن اور یہ ڈاکٹری وغیرہ کی چیزوں کو استعمال کیا تھا اپنی تبلیغ کے لیے، اور یہاں پر اس نے حقوق حاصل کیے، تجارتی حقوق حاصل کیے، اور اس طریقے سے ان کی بات آگے بڑھی. بہرحال پادری فینڈر نے تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا تھا کہ میری طرف سے تمام ہندوستان کے تمام علماء کو چیلنج ہے کہ کوئی مجھ سے مناظرہ کر لے. اس وقت سوچئے جھرجری آتی ہے، اگر ایک شخص نہ کھڑا ہو گیا ہوتا، یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ کسی کی اپنی طاقت کی بات نہیں ہے، کسی کے اپنے منصوبہ بندی کا یہ نتیجہ نہیں ہوتا. وہی مصرعہ ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں اور توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلیس میں سامری. بات وہی ہے کہ ایک رحمت اللہ نامی ایک عالم دین کیرانا ضلع مظفر نگر وہاں کے رہنے والے مولانا رحمت اللہ کیرانوی، وہ ابھرے، وہ سامنے آئے، انہوں نے چیلنج کیا، قبول کیا، اور پھر مناظرے میں شکست دی، اور اس کی کتاب کا ایک زوردار جواب لکھا اظہار الحق، جس کو کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اب یہ پاکستان بننے کے بعد حواشی کے ساتھ شائع کیا ہے بائبل سے قرآن تک کے نام پر، اور اس میں ایکسپلینیٹری حواشی بھی ہے. تو یہ کتاب انہوں نے لکھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فینڈر کو بھی دم دبا کر ہندوستان سے بھاگنا پڑا، پھر وہ ہندوستان میں ٹکا نہیں، کم سے کم یہ غیرت اس میں تھی کہ پھر وہ یہاں رہا نہیں. پھر اس نے ترکی میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں کے علماء کو ناک نے چبوا دیے، ناک میں دم کر دیا. پھر جب مولانا رحمت اللہ صاحب حج کے لیے گئے ہوئے تھے حرمین، تو دارالخلافہ ترکی سے ان کے پاس ریکویسٹ آئی کہ خدا کے لیے آئیے اور اس بلا سے ہمیں نجات دلائیے. تو جب مولانا جا رہے تھے ترکی، اسے معلوم ہوا کہ وہ رحمت اللہ آ رہا ہندوستان والا، وہ وہاں سے بھی بھاگ گیا. تو یہ واقعہ تو ایک ہے، اور ایک شخص کی جد و جہد ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ ایسا بسا اوقات ہوا کہ کسی ایک شخص کی جد و جہد، جب آپ بعد میں جائزہ لیتے ہیں عوامل کیا ہوئے، نتائج کیا نکلے، تو بڑی تاریخ ساز شخصیتیں ہوتی ہیں، کوئی معمولی سی اپنے دور میں وہ ایک مولوی سمجھے جاتے ہوں گے، بس ذرا دوسرے علماء میں ایک پہلو سے تھوڑے سے نمایاں ہو گئے. لیکن آج جائزہ لیجئے کہ ہندوستان میں جو تبلیغ مسلمانوں میں عیسائیت کی رکی ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کبھی بھی اوپن چیلنج یہ نہیں کر سکے، کبھی مسلمانوں کے اعلیٰ طبقات میں تبلیغ کی جرت نہیں کر سکے. اب تبلیغ کیا رہی؟ پسماندہ طبقات، گرے پڑے ہوئے، پسے ہوئے، دبے ہوئے، ان کی تالیف قلب کا کوئی سامان کرو، انہیں کوئی دودھ کے ڈبے تقسیم کر دو، کچھ بسکٹوں کے ڈبے تقسیم کر دو، ان کی کچھ بچوں بچیوں کی تعلیم کا انتظام کر دو، اور ان کے نام کے ساتھ وہ اگر ہندو ہے تو رام چند کی بجائے رام مسیح کر دو، اور کوئی مسلمان عنایت علی ہے تو عنایت مسیح کر دو. باقی یہ کہ یہ اصل میں اسے کہا کرتا ہوں بیک ڈور انٹری، یہ تو در حقیقت سامنے سے آ کر مقابلہ نہیں ہے بلکہ نقب لگانے کی کوشش ہے، پچھواڑے کی کسی دیوار کو پھاڑ کر آنا ہے، ورنہ کھلم کھلا سامنے آ کر تبلیغ کی پھر عیسائیوں کو ضرورت نہیں ہے. اور ایک البتہ کام انہوں نے کیا، وہ بڑے پیمانے پر کیا، وہ یہ کہ جو سکول انہوں نے یہاں کھولے ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے جو اعلیٰ طبقات تھے ان کی نسل کو اگر عیسائی نہیں بنا سکے تو مسلمان بھی نہیں رہنے دیا. یہ نیوٹرلائزیشن کا عمل جو ہے یہ باقاعدہ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک کسی بہت بڑے ان کے ذمہ دار فرد سے جو عیسائی مشن کے کسی کے ہیڈ سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنے کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے ممالک جو ہے دنیا کے ان کے بجٹ اتنے نہیں ہوتے جتنے کہ ان میں سے ایک ایک مشن جو کام کر رہا ہے ان میں سے ایک ایک مشن کا اینوئل بجٹ ہوتا ہے، کروڑوں اربوں کی رقم خرچ ہوتی ہے. تو کسی نے پوچھا آپ نے کتنے عیسائی بنائے، تو انہوں نے کہا کہ عیسائی تو ہم نے بہت کم بنائے لیکن ہم نے مسلمان بھی نہیں رہنے دیا، کم سے کم یہ کام ہم نے کر لیا ہے کہ جو ہمارے ہاں تعلیم پا کر چلے گئے کم سے کم نیوٹرلائز تو ہو گئے وہ، کہ وہ نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے، اگر عیسائی نہیں ہوئے تو مسلمان بھی نہیں رہے. بہرحال یہ تو ایک حملہ تھا ہم پر کہ جو ہوا، اس لیے نا کہ وہ ایک ہمارے ہاں کی کولوکیل لینگویج جو ہے عام گھریلو اس کی ایک یہ ضرب المثل ہے، مرتے کو مارے شاہ مدار، مرے ہوئے تو تھے ہی مسلمان، جب اس طریقے سے سیاسی اعتبار سے مغلوب ہوئے پامال ہوئے تب ان کے حوصلوں کو دیکھ کر کہ اب ان میں دم نہیں ہے تو کوشش کی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کرام کی ان محنتوں کے نتیجے میں امت کو بچایا. دوسرا حملہ کس کی طرف سے آیا، میں نے اس کے لیے جملہ لکھا اپنے اس مضمون میں کہ عیسائیوں کے دیکھا دیکھی ہندوؤں کی باسی کڑھی میں بھی ابال آ گیا. اب اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھوئے، مسلمانوں کے حوصلے پست ہیں گرے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی تبلیغ کی کوشش کریں، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. یہ جو حملہ تھا یہ ہمارے اوپر ہندوؤں کا جو ہوا ہے، یہ ٹو پرونگ اٹیک جس کو کہا جاتا ہے کہ دو طرف سے حملہ ہوا اور بہت خطرناک، اس کو سمجھیے کہ ایک پالیسی کے اعتبار سے، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ماسٹر مائنڈ ایسا تھا کہ جس نے یہ دو علیحدہ علیحدہ اس کے طریقے ایجاد کر کے دو محاذ بنائے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم، اللہ عالم ہو سکتا ہے کوئی ہو. ایسی شخصیتیں بھی تاریخ میں ہوتی ہیں جو پس پردہ رہتی ہیں، انہیں کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن در حقیقت انہوں نے وہ ذہن دیا ہوتا ہے کہ جو کچھ فعال شخصیتیں جو ہیں اس ذہن کو لے کر آگے بڑھتی ہیں اور کارہائے نمایاں سر انجام دیتی ہیں کہ جن کے نتائج جو ہیں دنیا کے سامنے آتے ہیں. بہرحال یہ دو محاذ تھے کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے کھولے، ایک تھا تنگ نظری کے ساتھ، ایک تھا ذرا وسیع المشربی کے انداز میں، یہ دو انداز مختلف ہیں. تنگ نظری ہندو مت کے احیاء اور خالص ہندو مذہب جو ہے اسی کو دوبارہ پروان چڑھانے کی کوشش، اس کے لیے آریہ سماج میدان میں آیا. یہ آریہ سماج جو ہے 1865 میں قائم ہوا ہے اور 1875 میں اس کی طرف سے وہ سب سے بڑا چیلنج آ گیا، ستیارتھ پرکاش سوامی دیانند سرسوتی کی کتاب، اور یہ کتاب ایک چیلنج بن کر آئی. اس میں 14th باب قرآن مجید پر اعتراضات، بظاہر بڑے قوی اعتراض، منطقی اعتبار سے بڑے زوردار اعتراض، اور چونکہ عام مسلمان جانتا نہیں قرآن کو، اب وہ پڑھے گا تو بہ جائے گا، اس کو تو معلوم نہیں نا کہ یہ کیا بکواس ہے جو کی جا رہی ہے، کتنے سچی باتیں جو کی جا رہی ہیں. لیکن جو اس دور میں بعض علماء لفظ استعمال کیا کرتے ہیں پڑھے لکھے ان پڑھ، کہ ایک طرف پڑھے لکھے ایم اے ہیں، ایم ایس سی ہیں، انہوں نے بی ایس سی انجینئرنگ کیا ہوا ہے اور پی ایچ ڈی کیمسٹری میں کیا ہوا ہے، دوسری طرف ان پڑھ ہونے کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجید ناظرہ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ پڑھے لکھے ان پڑھ جو ہیں ان گمراہ کن تحریکوں کے لیے سب سے زیادہ نرم چارہ، گویا کہ ان کے لیے چراگاہ ہے، جس طرح چاہے منہ مار لے. وہ جب پڑھتے ہیں ان چیزوں کو اور وہ دیکھتے متاثر ہو جاتے ہیں. یہی پڑھے لکھے ان پڑھ تھے کہ جو غلام احمد کے لیے چراگاہ بنے ہیں، ہمارے لیے یہ چیز ہمارے مسلمانوں کے لیے ہو جاتی ہے مرعوب کن کہ دیکھیے جی فلاں شخص، ان میں تو وہ شخص بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کا یہ جج رہا ہے، ان میں تو فلاں شخص بھی ہے کہ جس کو ایک نوبل پرائز ملا ہے فزکس میں، اتنی چھوٹی پریکشا پہنچا. تو معاملہ یہی ہے کہ اصل میں وہی کہ جو اصلا دین سے بے خبر لوگ تھے، جن کی دین میں کوئی گراؤنڈنگ نہیں تھی، تربیت نہیں تھی دینی علوم میں، ان کے لیے جو ہے ابتدا کے اعتبار سے ان کی بنیاد پختہ نہیں تھی، ان لوگوں نے جب چیزوں کو پڑھا تو متاثر ہو گئے. بہرحال سب سے پہلے اس میدان میں یہ آریہ سماجی آئے، آریہ سماجیوں کے مقابلے میں ہمارے ہاں بہت سے مناظرین آئے. باقاعدہ ایک مدرسہ مناظرین کا کانپور میں اس کو باقاعدہ قائم کیا گیا کہ اب ظاہر بات ہے کہ ان سے نمٹنا ہے تو وقت کی ضرورت ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے. جس اصطلاح میں یہ بات کرتے ہیں اگر اس میں ان کا جواب نہ دیا گیا تو یہ کہ مسلمانوں کے اوپر ان کے اور مناظرے ہوتے تھے کھلم کھلا اس کے اثرات ہو جائیں. انہی میں مثلا یہ کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث انہوں نے بہت کارنامہ نمایاں سر انجام دیے. لیکن بدقسمتی سے یہی نوٹ کر لیجئے کہ اس معاملے میں ایک اعتبار سے مفید خدمت سر انجام دی غلام احمد قادیانی نے, لیکن اس کی پھر امت مسلمہ سے جو قیمت وصول کی ہے وہ بہت بھاری قیمت تھی. اس شخص نے جواب دیا ہے, یہ 1883 میں اس کی کتاب شائع ہوئی سرمئے چشم آریہ, اور یہ واقعتاً آریہ سماج کا منہ توڑ جواب تھا. اب اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں پاپولر ہو گئے. ایک آدمی ہے جس نے یہ کام کیا ہے, آریہ سماجیوں کا جواب دیا ہے, کئی مناظرے اس نے جیتے, اور اس نے یہاں پہ لاہور ہی میں آپ کے ایک تمام انٹر فیتھ کانفرنس بھی منعقد کی تھی کہ تمام مذاہب کے لوگ آئے اور میں اسلام کی حقانیت پر اس پہ دلیل دوں گا اور اپنی تقریر کروں گا. ان اپنی کوششوں سے یہ شخص مسلمانوں میں پاپولر ہوا, لیکن جب ظرف چھوٹا تھا اس میں جب یہ مدح و ستائش زیادہ پڑ گئی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا. وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ کوئی بنو عباس کے خلفاء میں سے ان کا واقعہ ہے کہ شکار کے دوران کہیں وہ جنگل میں اکیلے کوئی لقودت سیرا میں رہ گئے تو بڑے بھوک اور پیاس کے عالم میں تھے, کہیں دیکھا کہ ایک بدو کی کوئی کٹیا نظر آ گئی, گئے وہاں. اس نے انہیں کچھ نبیز کا ایک پیالہ پلایا, اس میں کچھ سرور بھی ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ بدو نے کہا مجھے کیا پتا کون ہوں, اللہ کے بندے ہو, میں نے تمہاری خدمت کی کہ میں خلیفہ کے خادموں میں سے ہوں. کہ اچھا ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ تمہارے اب ہے خلیفہ خود. اس کے بعد ایک پیالہ اور پلایا. اب اس نے پوچھا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں خلیفہ کے مصاحبین میں سے ہوں. ٹھیک ہے بھی ہوگی, بارک اللہ, بدو کا تو اپنا مزاج ہے. تیسری مرتبہ پیالہ پلایا, پھر جو پوچھا کہ میں کون ہوں؟ بھائی تم نے بتایا تھا خلیفہ کے مصاحبین. نہیں میں خلیفہ کا وزیر ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ برکت دے. چوتھی مرتبہ پہ پیالہ پی کے پھر اس نے کہا جانتے ہو کون ہوں؟ کہ ہاں تم نے بتایا تھا. نہیں میں خلیفہ ہوں. اس نے فوراً اپنا مشکیزے کا منہ بند کر دیا کہ میں اب اور پیالہ تمہیں نہیں دوں گا, اس لیے کہ اب تم نبوت کا دعویٰ کر بیٹھو گے, آگے تو اب یہی رہ گیا. لہذا یہ جو ایک ایک پیالے سے تمہارا نشہ چڑھتا جا رہا ہے تو تم جو ہے آپے سے باہر ہو رہا ہے. یہ بین ہی یہ معاملہ غلام احمد قادیانی کا ہوا کہ کچھ کام کیا, تھوڑی سی خدمت سر انجام دی, اور ہوتے ہوتے کہیں وہ مجدد بنا, پھر وہ یہ کہ مسیل مسیح بنا, پھر عین مسیح بن گیا, پھر اس سے اور آگے جا کر جو ہے وہ پہلے مہدی کا بھی کہیں دعویٰ ہے, اور پھر یہ کہ وہ نبوت کا دعویٰ. بہرحال یہ جو ہے امت اسلامیہ کے جسم نے, اس جسد نے سرطان کا پھوڑا جو ہے وہ در حقیقت اگر ٹریس کریں گے تو یہ آریہ سماجیوں کا عطیہ ہے کہ انہوں نے وہ جو بھی شورش برپا کی اس کے جواب دینے میں ایک شخص, ایک خاص مہارت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے, اس مہارت کا اس ذہانت کا ثبوت ہو گیا ایک میدان میں. لیکن یہ کہ جو لوگ درویدہ ہو گئے اب وہ اس کے چونکہ دل میں عقیدت اور محبت اس کی پیدا ہو گئی ان کے, لہذا اب جو بھی وہ دعویٰ کرتا گیا وہ ہضم کرتے چلے گئے. تو یہ جو سرطان کا پھوڑا ہے در حقیقت یہ تاریخی اسباب سمجھنے کے ہیں کہ بہت سے حضرات کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آخر یہ کیسے پھل گیا, کیسے پھول گیا, کیسے یہ برگ و بار لایا یہ پودا. تو یہ ہے اس کی تاریخ, یہ اس کا پس منظر ہے. دوسرا حملہ جو ہوا ہے اسلام پر ہندوؤں کی طرف سے کہ جو ذرا وسیع المشربی کے رنگ میں ہوا ہے, یہ زیادہ خطرناک ہے, جسے آپ میٹھی چھری کہتے ہیں. یہ میٹھی چھری جو ہے یا میٹھا زہر, یہ ہے برہمو سماج. برہمو سماج کا نظریہ کیا ہے؟ یہ بہت حد تک بھکتی تحریک کے فلسفے سے ملتا جلتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا بھکتی تحریک کیا تھی. جب ہندوؤں نے یہ محسوس کیا کہ اسلام جو ہے ہمارے ہاں بہت پھیل جائے گا, خاص طور پر ہمارے ہاں کا یہ شدر طبقہ جو ہے یہ تو اسلام کی طرف جاوے ہی جاوے, جو آپ کہتے ہیں نعرے لگایا کرتے ہیں نا آوے ہی آوے اور جاوے ہی جاوے, کہ یہ تو جاوے ہی جاوے, اس لیے کہ یہ اتنا پسا ہوا ہے, ہم نے دبایا ہوا ہے, مظلوم طبقہ ہے, تو اس کو کون روکے گا. لہذا بھکتی تحریک نے اسلام کے ان اصولوں کو اپنے اندر جذب کیا, انسانی مساوات, انسانی اخوت, انسانی محبت, یہ جو بھکتی کے اصول ہیں. یہ بھکتی تحریک کی ایک شخصیت گرو بابا نانک بھی تھے. یہ در حقیقت ایک ہی تحریک ہے, بھگت کبیر ہے. وہی بھکتی تحریک کے ہمارے ہاں جو اثرات آئے ہیں وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد مندر ہکڑوں نور, یہ ایک ہی اثر میں سلسلہ ہے. تو بھکتی تحریک پر ایک مضمون چشتی صاحب نے لکھا تھا، میں نے جیسا کہ بارہ عرض کیا ہے، اللہ کرے کہ ہم ان کے مضامین کو جلدی شائع کر سکیں۔ یہ بر صغیر کی تاریخ کے ان اہم چیزوں کے بارے میں ایک بڑا پس منظر جو ہے ان کا، اس کو نمایاں کرنے میں یہ مضامین بہت مفید ہیں۔ کہ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ڈیفنس میکینزم تھا ہندو مت کی طرف سے اسلام کے خلاف، کہ ہم اپنے اندر اسلام کی وہ چیزیں جذب کر لیں کہ جس کی وجہ سے اسلام کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں ہمارے ہاں کے جو ڈاؤن ٹراڈن طبقات ہیں، جو پسماندہ طبقات ہیں، جو پامال طبقات ہیں۔ لہذا وہ بھکتی تحریک یہ ایک گویا کہ حفاظت اور مدافعت کی تدبیر تھی ہندو مت کی جانب سے اسلام کے خلاف۔ یہی چیز ہے جو چند صدیوں بعد راجا رام موہن رائے، 1770 میں پیدا ہوا ہے یہ شخص، اور 1833 میں یعنی حادثہ فاجعہ بالا کوٹ کے 2 سال بعد یہ مرا ہے۔ یہ میں مختلف تحریکیں جو مسلمانوں میں چل رہی ہیں اور جو ہندوؤں میں ابھر رہی ہیں ان کے یہ جو سنین ہے یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں کوریلیٹ کر سکیں، ان کا باہمی ربط و تعلق قائم کر سکیں زمانی اعتبار سے۔ اب یہاں بھی دیکھیے چال اس شخص کی ایسی عظیم چال کہ پہلے پہل یہ شخص سامنے آیا اسلام کی مدافعت کرنے کے لیے عیسائیت کے خلاف۔ کتاب لکھتا ہے فارسی زبان میں تحفۃ الموحدین، اور تحفۃ الموحدین میں اسلام کا دفاع کرتا ہے عیسائیت کے خلاف۔ اب یہ دور وہ تھا عیسائیت کی یلغار ہو رہی تھی، کیونکہ 1833 میں بتا رہا ہوں، 1843 میں مر گیا ہے، اور 1826 میں سفر شروع کیا تھا ہیبر نے۔ تو یہ سنکرونائز کیجئے اپنے ذہن میں وقت کے اعتبار سے کہ عیسائیوں کے حملے جب شروع ہوئے مسلمان بے بس تھے۔ ابھی رحمت اللہ کیرانوی صاحب تو بہت بعد میں ظاہر ہوں گے، منصہ شہود پر آئیں گے، اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ایک ہندو آتا ہے میدان میں، راجا رام موہن رائے کتاب لکھ رہا ہے تحفۃ الموحدین، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دل جیت لیتا ہے۔ اس میں اس نے بڑے دلائل کے ساتھ جو ہے عیسائیت کی نفی کی، اور بائبل کے ذریعے سے اس کے حوالوں سے اسلام کی حقانیت ثابت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہو گئی۔ اب آیا یہ اپنے اصل رنگ میں، اس نے اپنا اصل حملہ کیا، اور وہ ویدوں کی عظمت اور ویدوں کا فلسفہ اور ہندو مت کی عظمت اب کس کی باز یافت، اور ہندوستان میں پھر اسی دور کو دوبارہ قائم کرنے کی ایک عظیم تحریک لے کر سامنے آتا ہے۔ اور برمو سماج کی شکل میں اس نے فلسفہ یہ پیش کیا کہ تمام ادیان حقیقت میں تو ایک ہی ہیں، یہ ظاہری سا فرق ہے اوپر کا، وہی جس کے خلاف کام کیا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہندوستان میں یہ جو حملہ ہے اسلام کے خلاف یہ بارہا ہوا ہے، یعنی اس دور میں اس شکل میں تھا، بھکتی تحریک میں بھی یہی فلسفہ ہے، اور پھر یہی فلسفہ اب لے کر یہ آتا ہے، ایک ہی اصل میں سب وحدت ادیان کا معاملہ ہے، دین سب ایک ہی ہے، صرف ظاہری سا فرق ہے، سمندر ایک ہی ہے، لہریں مختلف ہوتی ہیں تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لہذا یہ سب کو ملا جلا کر گویا کہ کوئی ایک ذرا وسیع المشرب ہمیں ایک نیا مذہب ایجاد کرنا چاہیے، جو ہندوستان کا بالکل وہی دین الہی والا فلسفہ، اس کو لے کر یہ شخص سامنے آتا۔ یہ ہے کہ جس کا پھر ظاہر بات ہے کہ اگرچہ کسی بڑے پیمانے پر کوئی برمو سماج میں شمولیت تو مسلمانوں کی ثابت نہیں، لیکن یہ کہ ایک طبقہ ضرور مسلمانوں میں ایسا پیدا ہوا کہ جو اس فلسفے سے، اور خاص طور پر چونکہ اس نے اسلام کی مدافعت کی تھی، اس سے متاثر ہوا۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ گاندھی کے بارے میں اگر ٹریس کریں گے، گاندھی کا اصل گرو یہی راجا رام موہن رائے، گاندھی کا مرشد مانوی یہی راجا رام موہن رائے، گاندھی کی شخصیت جو ہے وہ اسی شخص کا ایک مانوی ایک تسلسل ہے، اور وہی فلسفہ گاندھی نے پھر اس طرح، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کوشش کی اپنی پرارتھنا میں کچھ قرآن شریف بھی پڑھوا دیا، کچھ وید کے شلوک بھی ہو گئے، کچھ گرنتھ صاحب کی بھی تلاوت ہو گئی، اس کا بھی کچھ ہو گیا، وہی دھمچوڑ ملا جلا کے کچھ ایک بنانا اس کو، اور ایک ماجون مرکب، تاکہ یہ جو ہندوستان میں بسنے والی مختلف اقوام ہیں ان میں مذہبی فرق کی وجہ سے جو سیاسی وحدت وجود میں نہیں آ پا رہی، اس کا توڑ کیا جائے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کی نیتوں میں کوئی بہت لمبا چوڑا فتور تھا، وہ ایک قومی سطح پر ہندوستان کی عظمت کے لیے کوشا تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے اپنی جگہ پر خلوص کے ساتھ کہ ہندوستان کی عظمت کے راستے میں رکاوٹ یہی مذہبی فرق و تفاوت ہے، من دیگرم تو دیگری، یہ ایک سیاسی اعتبار سے کوئی ایک مضبوط اکائی نہیں بن سکتے، لہذا یہ اغیار کے رحم و کرم پر رہیں گے اور ہمیشہ ایک نرم چارہ رہیں گے اور آسان شکار بنے رہیں گے باہر والوں کے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی چونکہ سیاسی ذہن تھا، اس کا بہت ٹاپ کا اکبر کا، اس نے بھی وہی کوشش کی، اور پھر وہی کوشش راج موہن رائے کے ذریعے سے اور گاندھی کے ذریعے سے ہندوستان میں شروع ہوئی. بہرحال یہ دوسرا حملہ تھا اسلام کے خلاف. یہ کوششیں جو ہیں یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ پچھلی صدی کے اواخر تک ان کوششوں کا جو بھی سلسلہ تھا فلسفیانہ پس منظر وہ میں نے بیان کر دیا. اب وہاں سے اصل فیز شروع ہوتا ہے ہمارا جو موضوع ہے اس کے اعتبار سے، کہ جب یہ سیٹلڈ حالات ہو گئے اور مسلمانوں کو ایک طرف تو یہ نظر آ گیا کہ اب سیاسی اعتبار سے بہرحال کوئی عسکری کوشش آزادی کی نہیں ہو سکتی، تلوار اٹھا کر آزادی حاصل کرنا اب یہاں ممکن نہیں، انگریز اس طریقے سے ہم پر مسلط ہو چکا ہے. دوسرے یہ کہ وہ عیسائیت کی یلغار جو آئی تھی اس کو بھی اللہ نے اس کو بھی کسی طریقے سے مسلمانوں کو اس سے بچا لیا، اور ہندو مت کی طرف سے بھی جو کوششیں ہوئی ان کی بھی انہیں بھی کوئی بڑی کامیابی جو ہے وہ مسلمانوں میں حاصل نہیں ہوئی. تو اب جو ہے مسلمانوں میں وہ جو عمل جس کا سرا میں نے چھوڑا تھا کہ اس صدی کے شروع میں ہوا تھا نا، 1805 میں شاہ رفیع الدین کا ترجمہ القرآن شائع ہوا اردو کا، 1810 میں شاہ عبد القادر کا شائع ہوا، یہ جو دور کا سرا وہاں سے اب اس کو آگے لے کر چلیے، تو اب رجوع الی القرآن کی تحریک اثر نو پورے زور شور کے ساتھ شروع ہوئی. یہ ہے اصل میں پچھلی صدی کا ربع آخر، اور اس صدی کا ربع اول جو ہے میں اس کا ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس سے آپ کو حیرت ہوگی کہ کس درجے اس سلسلے میں مسلمانوں کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ایک حرکت شروع ہو گئی تھی. 1903 میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ترجمہ شائع ہوا، 1906 میں مرزا حیرت دہلوی کا ترجمہ شائع ہوا، 1910 میں مولوی فتح محمد جالندھری کا ترجمہ شائع ہوا، 1915 میں مولوی عبداللہ چکرالوی کی تفسیر شائع ہوئی، 1911 میں مرزا ابو الفضل ایرانی شیعہ نے انگریزی میں ترجمہ شائع کیا، اس کو دیکھ کر نواب عماد الملک بلگرامی نے اس سے بہتر ترجمہ شروع کیا لیکن 16 پاروں تک ہی پہنچ پائے تھے کہ فوت ہو گئے، لہذا یہ نامکمل رہ گیا، شائع نہ ہو سکا. بلکہ اس میں جو سب سے پہلی بات تھی وہ رہ گئی کہ 1875 میں سر سید احمد خان نے جو ان کا ایک ہفت روزہ پرچہ تھا تہذیب الاخلاق، اس میں تفسیر لکھنی شروع کی، ترجمہ اور تفسیر، یہ 15 پاروں تک پہنچ کر ختم ہو گئے. تو سر سید کا کام شروع ہو گیا سب سے پہلے. میرے نزدیک اس عمل میں اولین جو ہے فہرست میں سر سید ہے کہ 1875 سے انہوں نے ترجمے کا کام شروع کیا، اب وہ 15 پارے تک تفسیر مکمل کی. میں بعد میں عرض کروں گا ان میں جو نام لے رہا ہوں ان میں گمراہ اور گمراہ ترین اور ذلو فاضلو کا مصداق یہ سب شامل ہے، اور وہ بھی کہ جو علماء حق ہیں وہ بھی شامل ہیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کی طرف توجہ جو ہے کس یعنی بڑی سطح پر اور کس بڑے پیمانے پر شروع ہوئی. تو سر سید کی تفسیر شروع ہو گئی 1875 سے، 1903 میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ترجمہ، انہوں نے جو اردو با محاورہ اس وقت کی بولی جانے والی اردو تھی اس کے محاوروں کی جو چاشنی تھی جو اہل زبان کے لیے بہت ہی پسندیدہ ہو سکتی تھی، خاص طور پر دلی والی اردو، اس میں جو ہے ترجمہ کیا. تو لوگ اس کو چٹخارے لے لے پڑتے تھے اس لیے کہ وہ تو اردو جو ہے خاص، جیسے کہ یہ نہاری جو ہے دلی والوں کا ایک مرغوب کھانا ہے، چاہے اس سے جو ہے وہ آنسو بہ رہے ہوں اور کچھ ہو رہا ہو، اسی طریقے سے وہ چٹپٹی زبان جو ہے اس میں ترجمہ کیا ہے ڈپٹی نذیر احمد. 1906 میں مرزا حیرت دہلوی کا، 1910 میں مولوی فتح محمد جالندری رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ آیا، عبداللہ چکرالوی یہ نہایت ایک گمراہ شخص اس کی تفسیر 1905 میں شائع ہو گئی، 1911 میں مرزا ابو الفضل کا انگریزی میں ترجمہ شائع ہوا، 1906 میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن شائع ہو گئی، 1920 کے لگ بھگ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ما مختصر حواسی شائع ہوا. حواسی سورہ نساء کا خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر فرمودہ ہے، اور باقی مولانا شبیر احمد عثمانی ہمارے پہلے اور آخری شیخ الاسلام پاکستان کے، یہ ان کی تحریر کیے ہوئے ہیں. 1917 میں محمد علی لاہوری، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، اس وقت تک ان لوگوں کے ابھی شاید کفر کے فتوے اگر تھے بھی تو وہ بہت ہی محدود تعداد میں علماء ہی کے مابین ان کا چرچا تھا. 100 سال پہلے تک فارسی میں بھی کوئی ترجمہ موجود نہیں تھا، کجا یہ کہ اب ایک دم جو معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے قرآن مجید کی طرف ایک، اور اس کا جو سرا ہے وہ وہی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ فارسی کا اور ان کے دو بیٹوں کے تراجم اردو کے.
لیکن یہ کہ یہ پچھلی صدی کا درمیانی حصے میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، وہ دوسری تحریکیں جو ہیں وہ چھائی ہوئی ہیں منظر پر، اس کے بعد سے جو اب ایک دم معلوم ہوا کہ یہ اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا ہے، ایک دم جو پھوٹا ہے تو پتا چلا ہے کہ یہ کام کتنا عظیم تھا اور اس کے اثرات جو ظاہر ہوئے وہ کتنے ہیں. 1917 میں مولوی محمد علی لاہوری کا انگریزی ترجمہ قرآن ما مختصر حواسی شائع ہوا، اور ذرا نوٹ کیجئے یہ بات، یہ ساری معلومات مجھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی ہی سے حاصل ہوئی. یہ چیزیں تو میں بہت سی کتابیں پڑھتا تو بھی شاید یہ اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے ممکن نہیں تھی. وہ تو اللہ کا بندہ جو ہے چونکہ چلتا پھرتا ایک انسائکلوپیڈیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو مجھے ان کی صحبت سے بہت سے جو فوائد حاصل ہوئے ان میں یہ معلومات جو ہے یہ بھی شامل. 1917 میں مولوی محمد علی لاہوری کا انگریزی ترجمہ قرآن ما مختصر حواسی شائع ہوا، اسے اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ 1920 تک کل 3 برس میں اس کے 30,000 نسخے فروخت ہو گئے. یہ آج آپ کو 30,000 چھوٹا عدد لگتا ہوگا، لیکن 1917-1920 کا آپ تصور کیجئے، آج سے 50 سال سے زائد پہلے، 60 سال پہلے، اس کا اندازہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 30,000 نسخے کو کیا چیز کہلا. اس کی وجہ کیا تھی وہ سمجھ لیں کہ اب فارسی جس مقام پر پہلے ہوتی تھی اس مقام پر انگریزی آ چکی، اور انگریزی میں ترجمۃ القرآن کی جو ہے ایک شدید پیاس مسلمانوں کے اندر ہے. کثیر تعداد میں ایسا طبقہ وجود میں آ چکا تھا جو انگریزی تعلیم پا کر انگریزی سے تو اس درجے مانوس ہو گیا تھا کہ اس کے سمجھنے میں اسے آسانی ہوتی تھی، اردو جو ہے اس کے سمجھنے میں دقت ہوتی تھی. آج بھی آپ کے یہاں موجود ہے، اردو ذرا سے بھی ادبی اردو ہو یا علمی اردو ہو، اس میں کچھ عربی کے الفاظ آئے ہوں، وہ آپ کی اکثریت اس کو نہیں سمجھ سکتی. انگریزی میں جو ہے یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کی اکثریت سمجھ لیتی. تو چونکہ اب وہ طبقہ وجود میں آ چکا تھا، لہذا جیسے ہی انگریزی میں یہ ترجمہ آیا اور طویل عرصے تک یہی رہا ہے مسلمانوں کے پاس واحد ترجمہ، کیونکہ وہ شیعہ کا ترجمہ تو ظاہر بات ہے پاپولر نہیں ہو سکتا تھا، ان کے تو عقائد مختلف ہیں اور وہ ڈنک مارتے ہیں اپنے ان ترجموں کے اندر، وہ سارے عقائد اپنے جو ہے اس کے اندر شامل کرتے ہیں. تو اب مسلمان چونکہ ابھی تک اس طبقے کی گمراہی کا ابھی چرچا نہیں تھا لوگوں میں کہ ان کا ڈنک کیا ہے، یہ معلوم نہیں تھا. ایک تو قدیم ڈنک ہے نا، وہ تو لوگ جانتے تھے، لیکن اس نئے بچھو کا جو ڈنک ہے وہ تو ابھی لوگوں کو معلوم نہیں تھا. لہذا وہ پیاس تھی، اور ادھر سے آپ کو معلوم ہے معاشیات کا اصول طلب اور رسد، طلب زیادہ ہوگی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی زیادہ ہو جائے گی، ڈیمانڈ کم ہوگی سپلائی کم ہوگی، ڈیمانڈ کم ہوگی قیمتیں جو ہیں گھٹ جائیں گی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو اسی طریقے سے یہ جو ترجمہ آیا تو 3 سال میں 30,000 نسخے کے شائع ہوئے. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، گیو دی ڈیول ہز ڈیو، اس ترجمہ انگریزی ترجمہ کے بارے میں ہمارے ہاں کی ایک عظیم شخصیت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنی جوانی کے دور میں بالکل ملحد ہو گیا تھا، دین سے برگشتہ، مذہب کے نفس مذہب کو میں ترک کر چکا تھا. مجھے جو مذہب کی طرف لانے والی چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے بھگوت گیتا. اب یہ ان کا تجربہ ہے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ سند ہے ہر شخص کے لیے، لیکن یہ کہ مذہب کی طرف، نفس مذہب اور روحانیت کی طرف، خالص مادہ پرستی سے کچھ روحانیت اور مذہب کی طرف لانے والی پہلی چیز بھگوت گیتا، اور پھر کچھ اسلام کی طرف لانے والی چیز ان کو یہ محمد علی کا ترجمۃ القرآن، یہ بھی انگریزی والا، اس لیے کہ وہ بھی تو چونکہ بی اے تھے نا، عبد الماجد دریابادی بی اے. اب جو بی اے اس دور کا ہو گیا ہو تو شاید اردو میں تو کسی چیز کو پڑھنے کی اتنی دلچسپی نہ رکھتا ہو جتنی کہ انگریزی، اور ظاہر بات ہے کہ جدید فلسفہ جو انہوں نے پڑھا تھا جس سے کہ وہ ملحد ہوئے تھے وہ سارا انگریزی میں تھا، تو اب اس کے لیے وہ انگریزی زبان میں انہیں کوئی چیز ملی تو ان کو وہ اسی لیے ایک احسان مانتے تھے اس گروہ کا کہ مجھ پر ذاتی طور پر احسان. بہرحال پھر میں عرض کروں گا، میری اس بات کو کہیں آپ کوٹ نہ کریں، میں ان دونوں طبقوں کو، وہ قادیانی ہو یا لاہوری، یہ مولوی محمد علی لاہوری جو ہے یہ لاہوری قادیانی تھا، ان دونوں کے میں دائرہ اسلام سے خارج اور کافر سمجھتا ہوں. لیکن یہ اس دور کی بات میں کر رہا ہوں جبکہ ابھی یہ چیز لوگوں کے علم میں اس دور سے عمومی سطح پر آئی نہیں تھی. اور آگے چلیے، 1922 میں پھر انہی مولوی محمد علی لاہوری، اس نے پھر اب جب دیکھا کہ میری انگریزی تفسیر اتنی پسند کی گئی اور انگریزی حواشی کے ساتھ، اس سے پہلے صرف ترجمہ تھا انگریزی کا، وہ بھی ابو الفضل ایرانی کا، ان کا صرف ترجمہ نہیں تھا حواشی بھی تھے، تو اب حواشی کے ساتھ میری اگر انگریزی میں تفسیر اتنی پاپولر ہو گئی تو اردو میں بھی لکھ دو. لہذا اردو میں بھی بیان القرآن کے نام سے تفسیر لکھی، اور یہ بھی جو ہے یہ شائع ہوئی اور بڑے پیمانے پر شائع ہوئی. تو یہ 1922 تک کا میں نے آپ کے سامنے یہ ترجمے جو ہیں جو ہوئے ہیں، اور ان میں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ فہرست مکمل نہیں ہوگی، اور بھی اس میں تراجم ہوگی. اس میں اب جو مختلف کیٹیگریز ہیں مجھے ان کا جائزہ لینا ہے کہ یہ مختلف طبقات ان میں کون کون سے ہیں. ان میں میں تین چیزیں آج اصولاً گنوا دینا چاہتا ہوں, اگلے جمعے میں اس مضمون کی انشاءاللہ میں تکمیل کروں گا. اس لیے کہ ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس کے بعد سے اب تک اس میں جو اضافہ ہوا وہ کیا ہے. دیکھیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک تفسیر تھی, تفسیر بیان القرآن. ان کے شاگردوں یا حلقہ بگوشوں نے تین مزید تفسیریں لکھ کر میدان میں ڈال دی. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ انہیں کے شاگرد, انہیں کے حلقہ بگوش, ان کی معارف القرآن 8 جلدوں کے اندر آج موجود ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی خود بیعت ہوئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے, انہوں نے وہ ترجمہ اور پھر تفسیر ماجدی جس میں کہ ہندو مت اور عیسائیت کے حوالے بہت کثرت سے دیے ہیں, اور تقابلی جو مطالعہ ادیان ہے کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن اس کے طالب علم کے لیے وہ تفسیر بہت مفید ہے. بائبل کے حوالے ملیں گے آپ کو, انجیل کے حوالے ملیں گے, اور ان کے تورات کے حوالے ملیں گے, ویدوں کے ملیں گے, اپنشد کے ملیں گے. تو ہندو مت اور عیسائیت دونوں کا پر ان کی نگاہ بہت قوی تھی. یہ بھی در حقیقت ہر اعتبار سے تفسیر بیان القرآن کی آگے ایک اور شکل ہے. پھر اسی طریقے سے یہی شہر لاہور میں سے آپ کے مولانا محمد ادریس کاندھل بھی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تفسیر لکھی معارف القرآن. مکمل وہ نہیں کر سکے تھے, جو حصہ رہ گیا تھا ان کے شاہزادے مولانا محمد مالک کاندھل بھی جو ہے انہوں نے وہ مکمل کی. تو ایک تفسیر سے تین تفسیریں یہاں نکل آئی. اسی طریقے سے بریلوی مکتب فکر کے علماء نے ترجمہ جیسے حضرت شیخ الہند نے کیا. اب یہ کیونکہ ویسے تو ان کی شخصیت بہت گمبھیر ہے, بہت وسیع ہے, انہیں کسی ایک سکول یا کسی ایک مدرسے سے نسبت دینا غلط ہے, ان پر زیادتی ہے. وہ ایک بڑی عظیم شخصیت ہے, لیکن بہرحال دیوبندی کا نام ان کے نام کے ساتھ لفظ لگا ہوا تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی کاؤنٹر پارٹ ہونا چاہیے تھا. تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ کیا, جس طرح مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے حواشی لکھے حضرت شیخ الہند کے ترجمے پر, تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے اس کے حواشی لکھے. اب یہ گویا کہ ہر طبقے کے اندر ایک ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. اہل حدیث میں مولانا ثناء اللہ امرتسری, انہوں نے تفسیر لکھی, تفسیر ثنائی. اس کے علاوہ بھی بات تفاصیل آئی. ویسے جو مولانا صدیق حسن خان صاحب کا کام ہے وہ چونکہ عربی میں ہے, میں اس لیے اس وقت اس کو شمار نہیں کر رہا. تو یہ مختلف دینی طبقات کے اندر بھی یہ کام آگے بڑھا. مزید بڑھا یہ کہ وہ جو سر سید کا فکر اور گمراہ فکر شروع ہوئے تھے, سر سید ان میں ٹاپ پر تھے, انہوں نے جدید جو سائنٹیفک ریشنلزم ہے اس کو مد نظر رکھ کر دین کی نئی تعبیریں شروع کر دی. وہی کی نئی تعبیر, جنات کے بارے میں نئی بات, معجزات کا انکار, معجزات کی مادی تعبیر. تو اس لائن میں بھی کچھ بہت سے لوگوں نے کام کیا. اسی علامہ مشرقی کا جو کام ہے, مولوی کا غلط مذہب نمبر ایک, مولوی کا غلط مذہب نمبر دو, ایک سلسلہ چلایا انہوں نے. تو وہ جو آرتھوڈاکس علماء کے تصورات تھے ان پر شدید تنقید, یہ ایک دوسری کیٹیگری ہے جس کو ذہن میں رکھیے. پھر اسی سلسلے میں یہ چکرالوی جنہوں نے کہ حدیث کا اور سنت کا انکار کی طرف معاملہ جو ہے یہ ایک اور بڑا بہت بڑا فتنہ. اسی کی پھر یہ شاخیں ہیں غلام احمد پرویز اور مختلف جو یہاں منکرین حدیث اور منکرین سنت کے. یہ دو انتہائیں ہیں, ان میں ایک نسبت جو ہے بڑی عجیب اور بہت دلچسپ ہے, وہ نوٹ کر لیجیے. میرا آج بھی یہ تجزیہ ہے کہ اگر یہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے گروہ میدان میں نہ آتے تو شاید علماء اب بھی متوجہ نہ ہوتے قرآن کی خدمت کی طرف. ہوا کیا, جسے کہ مارکس کے فلسفہ جدلیت میں کہتے ہیں نا, تھیسس اینڈ اینٹی تھیسس, دعویٰ اور جواب دعویٰ. تو یہ عمل اس طرح شروع ہوا کہ سب سے پہلے سر سید میدان میں آئے. اب سر سید نے جو تعبیرات کی تو علماء کے کان کھڑے ہوئے, یہ کیا کر رہا ہے؟ معجزات کا انکار, وہی کی یہ خالص مادی قسم کی تعبیر, فرشتوں کے وجود کا انکار, جنات کے وجود کا انکار, معراج کا انکار کہ معراج صرف ایک ذہنی سفر تھا, ایک روحانی سفر تھا, ایک خواب کے مانند اللہ اللہ کر اللہ. تو یہ جو تھا ایک گویا کہ ایک اریٹنٹ جسے آپ کہتے ہیں, ایک چیز کے جو محرک بن گئی کہ علماء جو ہے اب چونکہ یہ ساری گمراہی آ رہی تھی قرآن کی تفسیر کے راستے سے, لہذا قرآن ہی کے راستے سے اس کا جواب دینا ضروری تھا کہ قرآن کی صحیح تفسیر, قرآن کی صحیح تعبیرات سامنے آئے. اس کے لیے میدان میں علماء کرام جو ہے اب خم ٹھوک کر آئے. تو سر سید کے نقش قدم پر چلنے والے, چاہے وہ ایک اعتبار سے علامہ مشرقی بھی تھے اور یہ مختلف جو تحریکیں اٹھی اور چکرالوی تھے اور یہ تمام, میں ان سب کو ایک جگہ گروپ کرتا ہوں, انہی میں میں قادیانیوں کو اور ربوائیوں کو اور لاہوریوں کو اور ان سب کو جمع کرتا ہوں. انہوں نے جو قرآن کے حوالے سے باتیں کرنی شروع کی تو ضرورت محسوس ہوئی علماء کو کہ اب وہ جواب دیں ان کا اور قرآن ہی کے حوالے سے ان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کی وضاحت کرے. یہ میرے نزدیک ایک رد عمل ہے. اور جس اللہ تعالیٰ کی چونکہ یہ شان ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر برآمد کر لے گا، تو یہ شر جو تھا اس سے خیر یہ برآمد ہوا کہ علماء نے یہ کام شروع کیا، اور قرآن مجید کی صحیح تفسیر، صحیح تعبیر، مشہور تفسیر جو کہ اسلاف سے ہمارے ہاں منقول چلی آ رہی ہے، جس پر کہ ہماری تمام پوری امت مسلمہ کا جو ہے اجماع رہا ہے، اس کو پھر اردو زبان کے اندر کھول کر بیان کرنے کی ضرورت انہیں شدت سے محسوس ہوئی. اگر یہ اریٹنٹ نہ ہوتا، اگر یہ تھیسس نہ ہوتا، اگر یہ دعویٰ نہ ہوتا تو شاید ابھی جواب دعویٰ کی اتنی شدت سے نوبت نہ آتی. بہرحال اس میں دو انتہائیں تو آپ کے سامنے آ گئی. ایک طرف تجدد تھا، نئی نئی باتیں تھیں، دین کی نئی توجیحات تھیں، دین کو توڑنا اور مروڑنا تھا، سنت کا استخفاف تھا، سنت کے مقام کو اور حدیث کے مقام کو نیچے گرانے کی کوشش تھی، جدید تہذیب کو کسی نہ کسی طریقے سے اور اس کے مختلف معاملات کو کسی نہ کسی دلیل سے سند جواب عطا کرنے کی کوشش تھی. یہ کوششیں ایک انتہا پر، ان کو تو ایک انتہا پر رکھیے، لیفٹ پر رکھیے. یہ گویا کہ اس دینی اور اسلامی تحریک کے اعتبار سے یہ لیفٹسٹ گروپ ہو گیا کہ جس نے ایک بغاوت کا انداز اختیار کیا. جو بھی اسلاف کا طریقہ چلا آ رہا تھا، جو بھی معصور تفسیر چلی آ رہی تھی، جو ہمارے منسوس عقائد چلے آ رہے تھے، ان سب کے خلاف ایک دعوے کی شکل اختیار کر. اس کے بالکل بالمقابل جو ہے وہ آرتھوڈاکس علماء، راسخ العقیدہ علماء، قدامت پسند علماء کہ جو اپنے اسلاف کو گویا کہ مضبوطی کے ساتھ تھام کر رہتے ہیں اور ان سے ادھر ادھر نہیں ہونے کے لیے تیار، ان میں نے تینوں گنوا دیے کہ دیوبند کا اہم ترین حلقہ، اس میں یہ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، اور مولانا شبیر احمد عثمانی کا کے حواشی، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن، اور اس سے پھر نکلنے والی تین تفسیریں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم ترین ہے. باقی یہ کہ بریلوی علماء نے بھی کام کیا اور یہ کہ اہل حدیث علماء نے بھی کام کیا. البتہ ان دو ایکسٹریمز کے درمیان کم سے کم تین شاخیں اور ہیں کہ جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ بین کے راستے ہیں، جس کے لیے میں اگر وہ جدلی مادیت کی اصطلاح استعمال کروں تو وہ تھیسس اور اینٹی تھیسس کا سنتھیسس ہے. یہ ہے کہ جس میں کچھ جدید چیزوں کو بھی شامل کیا جائے لیکن احتیاط کے ساتھ کہ اسلاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور ہماری جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوس اور معصور تعبیرات ہیں ان سے تجاوز نہ ہو، لیکن جدید ذہن کو بھی اپیل کیا جا سکے، جدید ذہن سے قریب تر ہو کر بھی بات کی جائے، جدید فلسفوں کا توڑ بھی کیا جائے، لیکن ان فلسفوں میں جو حق کا ایلیمنٹ ہے. یہ بات میں نے بارہا کہی ہے کہ باطل محض کا تو کوئی وجود ہوتا ہی نہیں، بڑے سے بڑا باطل بھی کوئی نہ کوئی حق کا حصہ لے کر کھڑا ہوتا ہے. کھڑے ہونے کی استعداد تو صرف حق میں ہے، باطل میں ہے ہی نہیں. جیسے وہ آکاش بیل ہوتی ہے، وہ درخت کے اوپر چڑھتی ہے، خود تو نہیں چڑھ سکتی، وہ تو درخت ہوگا تو اس پر چڑھے گی. تو باطل ہمیشہ حق کے کسی جز کو لے کر اس کے اوپر اپنا جو ہے حیولہ قائم کرتا ہے. تو اب اس میں ضرورت ہے کہ جتنے باطل نظریات اس دور کے ہیں ان میں جو حق کا ایلیمنٹ ہے وہ 10% ہو، 15% ہو، 20% ہو، لیکن جو بھی حق کا ایلیمنٹ ہے اس کو نکال لیا جائے، اس کی نفی نہ کی جائے. اس لیے کہ اگر ٹوٹل ریجیکشن ہوگا، اگر ہول سیل کنڈمنیشن ہوگی، ہر چیز کی نفی کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے حق کے اس جز کی بھی نفی کر دی آپ نے کہ جس کو باطل نے اپنے سہارے کے لیے اپنی بیساکھیوں کے طور پر استعمال کیا. یہ کام کرنے کے لیے تین ہمارے ہاں مکتب فکر میدان میں آئے، ان کا جائزہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں پیش کروں گا، اور پھر یہ عرض کروں گا کہ میں نے ان میں سے کن کن سے استفادہ کیا. ان کا جو احسان میری گردن پر ہے وہ میں تسلیم کرتا ہوں، برملا اعتراف کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، چاہے ان میں سے بعد سے مجھے شدید اختلافات بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ احسان کہ میں نے ان سے قسم فیض کیا ہے اس کا بھی ذکر کروں گا. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایک توفیق عطا فرمائی کہ میں نے اب اسے ایک تحریک کی شکل دی، وہ جو حفیظ نے کہا نا، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری، رجوع الی القرآن کی ایک تحریک، اس کے لیے باقاعدہ ایک تنظیم، اس کے لیے وہ سارے کام جو ہے کہ جن کا پھر اس رمضان مبارک میں نے عرض کیا تھا کہ خصوصی میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد کے نمازی اس میں حصہ لیں، اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر ان کی عملی، پیسے کی نہیں، عملی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن جو ہے وہ شامل ہو جائے. کہ یہ تفاسیر جو ہمارے ہاں وجود میں آئی ہیں ان میں یہ ایک انتہا پر یہ جس کو لیفٹ میں نے قرار دیا ہے، دوسری انتہا پر ہمارے آرتھوڈاکس علماء کی تفاسیر جو رائٹ ہے، اور ایک بٹوین دی ٹو، یا یوں کہیے کہ مڈل آف دی روڈ، یہ درمیان میں جس میں کہ تھیسس اور اینٹی تھیسس کا سنتھیسس ہوا ہے، وہ تفاسیر یا وہ جو ہے مکتبہ ہائے فکر کون سے ہیں، اس کی بنا پر جو کام کو آگے لے کر چلنا ہے، اس کا سارا انشاءاللہ ذکر آئندہ ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.